بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ قسم ہے فجر کی اور دس راتوں کی اور جفت و طاق کی اور رات کی جب وہ جانے لگے، بے شک ان چیزوں میں قسم ہے صاحب عقل کے لیے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا ہے، ستون والے ارم والے جس کا مثل دوسرے شہروں میں نہیں پیدا ہوا ہے، اور سمود کے ساتھ جو وادی میں پتھر تراش کر مکان بناتے تھے، اور میخوں والے فرعون کے ساتھ جن لوگوں نے شہروں میں سرکشی پھیلائی اور خوب فساد کیا، تو پھر خدا نے ان پر عذاب کے کوڑے برسا دیے۔ بے شک تمہارا پروردگار ظالموں کی تاک میں ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی پہلی مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ سورہ فجر کی 1-14 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب کریم منصوری۔ فرزند رسول حضرت امام حسن علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، لوگوں کی ہلاکت 3 چیزوں میں ہے، تکبر، لالچ اور حسد۔ تکبر کے ذریعے دین تباہ ہو جاتا ہے اور ابلیس اسی کے سبب ملعون قرار پایا۔ لالچ انسان کی جانی دشمن ہے اور اسی کی وجہ سے جناب آدم کو جنت سے نکالا گیا۔ حسد برائی کی بنیاد ہے اور یہی وہ سبب تھا جس کی وجہ سے قابیل نے حابیل کو قتل کیا۔ سامعین، دوستی 5 موتیوں کی ایک خوبصورت مالا ہے، محبت، قربانی، وفاداری، اعتماد اور اتحاد۔ اگر ان میں سے کوئی ایک بھی موتی ٹوٹ جائے تو ساری مالا بکھر جائے گی۔ سامعین، ہماری یہ نشریات میڈیم وے میں 765 اور 198 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ انٹرنیٹ پہ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ سامعین، ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیں۔ ابھی کچھ ہی دیر میں آپ عالمی خبریں سماعت فرمائیں گے۔ خبروں کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی۔ اس کے بعد آپ صبح امید سماعت فرمائیں گے اور پھر پروگرام یادوں کے جھروکے پیش کیا جائے گا، اور آخر میں آج کی مخصوص دعا اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا۔ تو سامعین، لیجیے اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے عالمی خبریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالمی خبروں کے ساتھ حسین اختر حاضر خدمت ہے، سلام قبول کیجیے اور سماعت فرمائیے بعض اہم خبروں کا خلاصہ۔ ایران کے جنوب مغربی علاقوں میں سپاہ پاسداران کی پیغمبر اعظم 19 فوجی مشقوں کا دوسرا مرحلہ۔ پسپائی کے لیے دی گئی مہلت ختم ہوتے ہی جنوبی لبنان سے صہیونی فوج کا انخلا۔ حماس اس بار 4 یرغمالیوں کی لاشیں اسرائیل کے حوالے کرے گی۔ اور پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے علاقے سراروغا میں سیکورٹی فورسز نے 30 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا۔ لیجیے اب خبریں تفصیل سے ملاحظہ فرمائیے۔ سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کی اقتدار پیغمبر اعظم 19 فوجی مشقوں کا دوسرا مرحلہ منگل کو جنوب مغربی ایران میں شروع ہو گیا۔ ارنا کے مطابق جنوب مغربی ایران میں سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کی بری فورس کے کمانڈر جنرل پاکپور کی موجودگی میں اقتدار پیغمبر اعظم 19 فوجی مشقوں کے دوسرے مرحلے کا آغاز ہو گیا۔ ان اہم فوجی مشقوں میں پاسداران انقلاب اسلامی کی بری فورس کے مختلف دستے حصہ لے رہے ہیں۔ اقتدار پیغمبر اعظم 19 فوجی مشقوں کے دوسرے مرحلے میں فرضی دشمن پر حملے کرنے اور اس کے حملوں کا مقابلہ کرنے کی مختلف قسم کی مشقیں انجام دی جائیں گی۔ پاسداران انقلاب اسلامی کی اقتدار پیغمبر اعظم 19 فوجی مشقوں کے دوسرے مرحلے میں بکتر بند دستے، میزائل اور ڈرون یونٹس، فضائی یونٹ اور توپ خانے سمیت سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کی بری فورس کے سبھی دستے حصہ لیں گے۔ وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے 3 یورپی ملکوں کے ساتھ مذاکرات کے لیے آمادگی کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران دھمکی کی زبان قبول نہیں کرتا اور اس کے خلاف حد اکثر دباؤ کی پالیسی ناکام رہے گی۔ مشرق وسطی شمالی افریقہ کے لیے سوئٹزرلینڈ کے نمائندے خصوصی وولنگ گانگ برولہارٹ نے مسقط میں بحر ہند کے ساحلی ملکوں کے اجلاس کے موقع پر اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ سے ملاقات کی. وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے سیاسی مشاورت کے لیے تہران میں مجوزہ ایران اور سوئٹزرلینڈ کی نشست کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ ہم دونوں ملکوں کے درمیان مذاکرات اور تعاون جاری رہنے کے خواہاں ہیں. سید عباس عراقچی نے اسی طرح یورپی ٹرائیکا کے ساتھ تین دور کے مذاکرات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران تین یورپی ملکوں کے ساتھ مذاکرات جاری رکھنے کے لیے تیار ہے, لیکن دھمکی کی زبان قبول نہیں کرتا, اس کے خلاف حد اکثر دباؤ کی پالیسی ناکام رہے گی. مشرق وسطی شمالی افریقہ کے لیے سوئٹزرلینڈ کے نمائندے وولف گانگ نے امن عالم کے لیے اپنے ملک کی مساعی کا ذکر کرتے ہوئے مغربی ایشیا میں ایران کے مؤثر کردار پر زور دیا. اس درمیان یمن کی قومی سالویشن حکومت کے ترجمان اور مذاکراتی ٹیم کے سربراہ محمد عبدالسلام کے ساتھ ملاقات میں ایرانی وزیر خارجہ نے کہا کہ یمنی حمایت نے فلسطینی عوام اور مزاحمت کی فتح اور صہیونی حکومت پر جنگ بندی کے نفاذ میں اہم کردار ادا کیا ہے. اس ملاقات میں ایرانی وزیر خارجہ نے غزہ پر صہیونی حکومت کے 16 ماہ سے جاری قبضے اور نسل کشی کے خلاف مظلوم فلسطینی عوام کے ساتھ یمنی حکومت اور عوام کی پائیدار یکجہتی کو سراہتے ہوئے اس بات پر زور دیا کہ اس حمایت نے فلسطینی عوام اور مزاحمت کی فتح اور غاصب صہیونی حکومت کی ناکامی میں اہم کردار ادا کیا. اس کانفرنس کے موقع پر ایرانی وزیر خارجہ نے مختلف ملکوں کے عہدیداروں من جملہ عمان کے وزیر خارجہ سے بھی ملاقات کی. دوسری جانب وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے کہا ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران آبنائے ہرمز پر اپنے تسلط اور خلیج فارس میں سب سے زیادہ سرحدی خطوط کی وجہ سے اپنے اطراف کے وسیع آبی علاقوں میں امن و استحکام کے تحفظ میں بے نظیر کردار کا مالک ہے. وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے کہا ہے کہ خطے میں امن و استحکام کی برقراری کے حوالے سے ایران کا کردار انتہائی اہم اور بے مثال ہے. انہوں نے یہ بات ایران کی خارجہ پالیسی کی تاریخ پر 8ویں کانفرنس سے خطاب میں کہی ہے, جس کا عنوان تھا ایران کی خارجہ پالیسی اور خلیج فارس تاریخ کے آئینے میں. اسلامی جمہوریہ ایران کی وزارت خارجہ کے انٹرنیشنل اینڈ پولیٹیکل اسٹڈی سینٹر میں منعقدہ کانفرنس سے خطاب میں وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے کہا کہ دنیا کا وسیع ترین آبی علاقہ خلیج فارس ہمیشہ اہم ترین تاریخی اور تمدن ساز علاقہ رہا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ خطہ حیات بشری کے مختلف پہلوؤں سے اسٹریٹجک اہمیت کا مالک رہا ہے اور انسانی تہذیب و تمدن کے حوالے سے تحقیقات میں ہمیشہ اس علاقے پر توجہ مرکوز رہی ہے. سید عباس عراقچی نے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران آبنائے ہرمز پر اپنے تسلط نیز سب سے زیادہ سرحدی خطوط کا مالک ہونے کے لحاظ سے خطے کے امن و استحکام میں بے بدیل کردار رکھتا ہے. انہوں نے کہا کہ افسوس کہ تہران کی اصولی پالیسیوں کے برخلاف علاقے سے باہر کی بعض طاقتوں نے اپنے ناجائز مفادات کے لیے خلیج فارس کو تنازعات اور بحران کے مرکز میں تبدیل کرنے کی کوشش کی ہے. اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ نے کہا کہ یہ بیرونی طاقتیں کئی عشرے سے اس علاقے میں فوجی اڈے بنا کر اور اربوں ڈالر کے ہتھیار جمع کر کے اس وسیع آبی علاقے میں کشیدگی بڑھانے اور خطے کی اقوام اور ملکوں کے درمیان پرامن بقائے باہمی اور تعاون کے راستے بند کرنے کے لیے کوشاں ہیں. سید عباس عراقچی نے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران کو امید ہے کہ خلیج فارس میں وجود میں آنے والی نئی فضا میں علاقے کی وسیع اجتماعی سلامتی کے حوالے سے علاقائی ملکوں کے رہنماؤں کے نئے ادراک کی اساس پر علاقے کی اسٹریٹجک خود مختاری, متنوع اور وسیع باہمی تعاون اور جیو اکنامک پالیسی کو اولین ترجیح دی جائے گی اور خلیج فارس میں زیادہ امن و ثبات اور ترقی کا مشاہدہ کیا جائے گا. پاکستان پیپلز پارٹی کے سربراہ نے کہا ہے کہ ایران کے ساتھ کشیدگی بڑھانے سے مغرب کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا. پاکستان پیپلز پارٹی کے سربراہ بلاول بھٹو زرداری نے ایران کے ساتھ مغرب کی خصومت کو پاکستان کے لیے تجارتی مشکلات اور علاقے میں منفی نتائج برآمد ہونے کا موجب قرار دیا اور خبردار کیا کہ تہران کے ساتھ کشیدگی بڑھائے جانے سے مغرب کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا. انہوں نے کہا کہ ایران ہمارا پڑوسی ملک ہے، مگر عالمی تنازعات کی بنا پر ایران و پاکستان کے عوام کے درمیان آسان تجارت میسر نہیں ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کے سربراہ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ ایران کے ساتھ پیدا کیے جانے والے تنازعات کی بنا پر اقتصادی مفاہمت نہیں ہو پاتی، اور نتیجے میں سرحدی علاقوں میں غربت و بے روزگاری جیسے مسائل بڑھتے دیکھے جاتے ہیں. انہوں نے خبردار کیا کہ ایران کے ساتھ کشیدگی بڑھانے سے مغرب کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا. ایران کے وزیر اقتصاد و خزانہ نے کہا ہے کہ علاقے کے ممالک کے ساتھ پائیدار سیاسی تعلقات کا لازمہ اقتصادی تعلقات میں فروغ ہے. ایران کے وزیر اقتصاد و خزانہ عبد الناصر ہمتی نے سعودی عرب کے شہر العلائی میں ابھرتی ہوئی منڈیوں کے مواقع اور چیلنجز کے زیر عنوان منعقدہ دو روزہ کانفرنس کے موقع پر مختلف ممالک کے وزراء اور سینٹرل بینکوں اور مالیاتی اداروں کے سربراہوں سے ملاقات اور گفتگو کی. ایران کے وزیر اقتصاد و خزانہ نے اس کانفرنس کے موقع پر عرب نیوز کے نامہ نگار کو انٹرویو دیتے ہوئے سیاسی تعلقات میں استحکام کے لیے ممالک کے درمیان تجارتی اور اقتصادی تعلقات کے فروغ پر تاکید کی اور کہا کہ علاقے کے ممالک نے ایران کے ساتھ تجارتی تعلقات میں توسیع اور فروغ پر زور دیا ہے. سعودی عرب میں منعقدہ اس کانفرنس میں علاقے کے ممالک کے درمیان تعاون، اخراجات اور منافع کے فرق کو کم کرنے، عوام کی قوت خرید کو بہتر بنانے کی ضرورت اور ابھرتی ہوئی منڈیوں پر مبنی اقتصاد کے پالیسی سازوں کی توجہ کا مرکز ہے. غاصب ثانی حکومت کے ریڈیو ٹیلی ویژن نے اعلان کیا ہے کہ جنوبی لبنان سے اسرائیلی فوج نے پسپائی اختیار کر لی ہے. جنوبی لبنان سے صہیونی فوجی انخلا کے بارے میں حزب اللہ کے ساتھ طے پانے والے سمجھوتے کی بنیاد پر اس انخلا کے بارے میں دی گئی مہلت ختم ہو گئی. غاصب ثانی حکومت کے ریڈیو ٹیلی ویژن نے اعلان کیا ہے کہ جنوبی لبنان سے اسرائیلی فوج نے ان پانچ علاقوں کو چھوڑ کر جن کا پہلے ہی اعلان کر دیا تھا پسپائی اختیار کر لی ہے. صہیونی ٹی وی چینل 24 نے اعلان کیا ہے کہ اسرائیل فوج نے میسل جبل شہر کو لبنانی فوج کے حوالے کر دیا ہے. جنوبی لبنان کے شہر میں لبنانی فوج تعینات ہو گئی ہے. صہیونی حکومت نے اس فیصلے کا بہانہ یہ بنایا تھا تاکہ دریائے لیتانی کے جنوب میں حزب اللہ لبنان کی سرگرمیوں پر نظر رکھنا ہے. دریاسنا لبنان کے صدر جوزف اون نے کہا ہے کہ لبنان کے لیے اہم مسئلہ یہ ہے کہ صہیونی فوج لبنانی سرزمین سے پوری طرح نکل جائے، اس لیے کہ صہیونی فوج پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا. اس بات پر تشویش ہے کہ صہیونی فوج کا انخلا عمل میں آئے گا یا نہیں. ایک اور یہ خبر کہ صہیونی وزیر جنگ اسرائیل کاٹس نے غزہ کے شہریوں کی نقل مکانی کے بارے میں اپنی وزارت جنگ میں ایک ادارہ قائم کیے جانے کی خبر دی ہے. صہیونی سیکورٹی کی وزارت کی جانب سے جاری کیے جانے والے بیان کے مطابق اس ادارے میں تمام صہیونی سیکورٹی اداروں کی نمائندگی ہوگی. حماس اس بار 4 یرغمالیوں کی لاشیں اسرائیل کے حوالے کرے گی. فلسطینیوں کی اسلامی مزاحمتی تنظیم حماس جمعرات کو ریڈ کراس کے ذریعے یرغمالیوں کی لاشیں اسرائیلی حکام کے حوالے کرے گی، جبکہ ہفتے کو مزید 3 یرغمالیوں کو رہا کیا جائے گا. تاہم اسرائیل نے حماس سے درخواست کی ہے کہ 3 کے بجائے 6 قیدیوں کو رہا کرے. رپورٹ کے مطابق یہ پہلا موقع ہوگا جب جنگ بندی کے بعد حماس یرغمالیوں کی لاشیں واپس کرے گا. ان میں وہ یرغمالی بھی شامل ہیں جو دوران جنگ بیماریوں یا اسرائیلی بمباری کے نتیجے میں ہلاک ہوئے. اسرائیلی میڈیا کے مطابق 27 فروری کو مزید 4 یرغمالیوں کی لاشیں حوالے کی جائیں گی. بدلے میں اسرائیل 7 اکتوبر کے بعد غزہ سے گرفتار کی گئی تمام خواتین اور بچوں کو رہا کرے گا. پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا کے جنوبی وزیرستان کے علاقے سراروغا میں سیکورٹی فورسز نے خوارج کی موجودگی کی اطلاع پر انٹیلیجنس بیسٹ آپریشن کرتے ہوئے 30 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا. پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR نے دعویٰ کیا ہے کہ سیکورٹی فورسز نے جنوبی وزیرستان کے علاقے سراروغا میں دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاع پر انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیا. آپریشن کے دوران سیکورٹی اہلکاروں نے دہشت گردوں کے ٹھکانے کو مؤثر طریقے سے نشانہ بنایا جس کے نتیجے میں 30 دہشت گرد مارے گئے. اور سامعین اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں ختم ہوئیں. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. اور سامعین اب سماعت فرمائیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
کچھ نہ تھا پاس میرے ان کی عطا سے پہلے, کچھ نہ تھا صدا سے پہلے, بھیک دیتے ہیں وہ سائل کو صدا سے پہلے. کچھ نہ تھا پاس میرے ان کی عطا سے پہلے, ہر طلب پوری ہوئی دعا سے پہلے. شان محبوب محمد کی تو دیکھو حق نے, شان محبوب محمد کی تو دیکھو حق نے, چاہی ہے رضا اپنی رضا سے پہلے, ان کی چاہی ہے رضا اپنی رضا سے پہلے. کچھ نہ تھا پاس میرے ان کی عطا سے پہلے, ہر طلب پوری ہوئی میری دعا سے پہلے. نام احمد کی دعائی میں عجب ہے تاثیر, نام تھا پاس میرے ان کی عطا سے پہلے, ہر طلب پوری ہوئی میری دعا سے پہلے. ذکر حق بھی نہیں بل ذکر محمد مقبول، بات بنتی ہی نہیں ان کی ثنا سے پہلے، بات بنتی ہی نہیں ان کی ثنا سے پہلے، کچھ نہ تھا پاس میرے ان کی عطا سے پہلے، ہر طلب پوری ہوئی میری دعا سے پہلے، بھرنے والا ہے میری عمر کا پیمانہ ریاض، کاش جا پہنچوں مدینے میں قضا سے پہلے، کاش جا پہنچوں مدینے میں قضا سے پہلے، نہ تھا پاس میرے ان کی عطا سے پہلے، ہر طلب پوری ہوئی میری دعا سے پہلے۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین اب سماعت فرمائیے پروگرام صبح امید۔
صبح امید،
عزیز سامعین، محمد و آل محمد پر درود و سلام، آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں۔ حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، مغرور شخص کبھی بھی دور اندیش نہیں ہو سکتا۔ لیجئے سماعت فرمائیے صبح امید۔ سامعین، ہم نے شیطان کے بارے میں بے شمار داستانیں پڑھی ہیں، لیکن کیا کبھی ہم نے اس بات پر غور کیا کہ شیطان سے کیسے عبرت اور اس کے گمراہ راستے سے نجات حاصل کریں؟ اگر ہم اس کی غلطیوں کا باریک بینی سے مطالعہ کریں تو ہم اس کے دام میں پھنسنے کے بجائے اس سے دور بھاگنے کی کوشش کریں گے۔ شیطان نے تین بہت بڑی غلطیاں کی ہیں، اور اگر ہم میں سے کوئی بھی شخص ان غلطیوں کو انجام دے گا تو اس کی عاقبت بھی وہی ہوگی جو ابلیس کی ہوئی ہے، اور وہ درگاہ الہی میں مسترد کر دیا جائے گا۔ ہمارا باطنی چہرہ شیطانی ہو جائے گا، اور غیر ارادی طور پر ہم شیطان کی فوج کے سپاہی بن جائیں گے، اور پھر ہمارا رہبر و سرپرست ابلیس ہوگا۔ مثال کے طور پر ہمارے معاشرے میں یہ تصور عام ہے کہ موت ہمسائے کے لیے ہے، یعنی مصیبت اور تکلیف ہمسائے کے لیے ہے، اور ہم یہ کبھی بھی نہیں سوچتے ہیں کہ ہم خود بھی تو اس مصیبت اور تکلیف کا شکار ہو سکتے ہیں، اور ہمیشہ اپنے کاموں اور غلطیوں کو جاری رکھتے ہیں۔ در حقیقت ہم عبرت حاصل نہیں کرتے، اور جب کسی مصیبت میں پھنس جاتے ہیں تو پھر ہمیں خدا کی یاد آتی ہے۔ پروردگار عالم نے شیطان کے واقعے کو قرآن کریم میں بہت سی آیتوں میں بیان کیا ہے۔ اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ وہ آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کریں، تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ پھر ارشاد الہی ہوتا ہے کہ اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو، تو ان سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے انکار اور تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ شیطان کے منحرف ہونے کی اصل وجہ یہ نہیں تھی کہ وہ جنوں میں سے تھا یا اس کی تخلیق آگ سے ہوئی تھی، بلکہ یہ اس کی غلط فکر اور سوچ کا نتیجہ تھا، اور وہ مغرور ہو گیا کہ میں تو آگ سے بنا ہوں اور انسان مٹی سے بنا ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ میں افضل و برتر ہو کر اس مٹی سے بنے پیکر کو سجدہ کروں۔ شیطان نے اپنی نافرمانی اور غصے میں خدا کی حکمت اور علم کو زیادہ اہمیت نہ دی، اور اپنے علم اور حکمت کو خدا کی حکمت سے برتر جانا۔ شیطان نے دل ہی دل میں کہا، خدا نے کیسے مجھے سجدہ کرنے کا حکم دیا ہے جبکہ خدا جانتا ہے کہ میری تخلیق آگ سے اور انسان کی تخلیق بے ارزش مٹی سے ہوئی ہے۔ یہ غرور و تعصب اور خودخواہی اس کی فکر پر غالب آئی، اور اس کی وجہ سے وہ واقعیت کو درک نہ کر سکا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ مٹی تمام برکات و فوائد کا منبع ہے، اور خدا نے مٹی کو مایہ برکت قرار دیا ہے۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ تمام گناہوں نے پردے کی مانند انسان کی عقل کو ڈھانپ رکھا ہے، اور وہ حقائق کا منکر ہو جاتا ہے۔ انسان تکبر کرتا ہے اور مال و دولت اور عزت و تعلیم پر فخر محسوس کرتا ہے، اور اسی جگہ پر جا پہنچتا ہے کہ جہاں بعض لوگ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں پہنچے تھے، یعنی قبروں کے اندر موجود مردوں پر فخر محسوس کیا کرتے اور انہیں اپنے غرور کا سرمایہ تصور کرتے تھے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ غرور انسان کو غلطیوں کی طرف لے جاتا ہے، انسان غرور کی حالت میں اندھا ہو جاتا ہے اور پہاڑ کو تنکا اور تنکوں کو پہاڑ تصور کرتا ہے۔ غرور کی عینک انسان کو حقائق کے بارے میں اندھا بنا دیتی ہے، اسی لیے مولائے متقیان حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مغرور شخص کبھی بھی دور اندیش نہیں ہو سکتا۔ ہمارے معاشرے میں بہت سے لوگ باطل پر اصرار کرتے ہیں، اور یہ جانتے ہوئے بھی کہ ہم غلطی پر ہیں اپنی غلطی پر ڈٹ جاتے ہیں۔ اس کے پیچھے صرف دشمنی کا عنصر شامل ہوتا ہے، اور انہیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ان کی یہ غلطی انہیں بہت برے انجام سے روبرو کر دے گی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم خود اپنے اعمال کا محاسبہ کریں۔ بعض اوقات ہم خدا کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں اور اپنے مقدر پر شکایت کرتے ہیں، حاجات اور خواہشیں رکھتے ہیں، لیکن اس قدر نالا کرتے ہیں کہ بالآخر شکایت تک جا پہنچتے ہیں، یعنی ہمارے ذہنوں میں یہ فطور رہتا ہے کہ اے خدا، میں تجھ سے بہتر جانتا ہوں، میں اپنے کام کی بہتری کے متعلق جانتا ہوں اور تو نہیں جانتا، میرے پاس علم ہے اور تیرے پاس علم نہیں ہے۔ مختصر یہ کہ بندگی کرنے کے بجائے ہم خدائی کرنے لگ جاتے ہیں، اور ان سب کے باوجود وہ خدا کتنا رحیم و مہربان ہے کہ ہماری ان سب نافرمانیوں، کوتاہیوں، جہالت، نادانیوں کو دیکھتا ہے، مگر اس کے باوجود ہم پر اپنی رحمت کی بارشیں برساتا ہے، ہمارے سروں پر دست نوازش کرتا ہے اور ہمارے گناہوں کو معاف اور عذاب و بلاؤں کو ٹال دیتا ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ ہماری روزی کو ہمیشہ کی بنسبت زیادہ ہم تک پہنچاتا ہے۔ جی ہاں، شیطان کے اس غرور و تعصب نے اس کے ذہن و فکر پر غلبہ حاصل کر لیا، جس کی وجہ سے وہ حقائق کو نہ دیکھ سکا، جبکہ حقیقت تو یہ ہے کہ مٹی تمام برکات و فوائد کا منبع ہے، اور خدا نے مٹی کو برکت کا سرمایہ قرار دیا ہے۔ بالآخر ابلیس اپنے اس بڑے گناہ اور عظیم خطا کے باعث تباہ و برباد ہوا، اور خدا کی بارگاہ سے باہر نکال دیا گیا، اور اس برے فعل کی وجہ سے دنیا کی مردود ترین مخلوق بن گیا، اور ابن آدم کو گمراہی کے راستے پر گامزن کرنا شروع کر دیا۔ اور سامعین، اب پیش ہے ایک سامع کا خط۔ محترم جناب حشمت علی صاحب 24 پرگنا مغربی بنگال ہندوستان سے تحریر کرتے ہیں کہ ریڈیو سے نشر ہونے والے پروگرام اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ ہمیشہ کی طرح بہترین پروگرام نشر کرتا ہے اور ہم سب خوب استفادہ کرتے ہیں اور اپنی معلومات میں اضافہ کرتے ہیں۔ پروگرام صبح امید، کلام نور، مقدس دفاع، خلقت کی رانائیاں، آج کا ایران، اسلام کی معرفت اور یادوں کے جھروکے ہمیں بہت پسند ہیں۔ اور سامعین محترم، حشمت علی صاحب کے شکریہ کے ساتھ اب پیش ہے ایک داستان۔
مشہور زاہد وائز ابو زکریہ یحییٰ بن معاذ کے ایک بھائی تھے جو عبادت اور اعتکاف کرنے گئے تھے۔ انہوں نے ابو زکریہ کے لیے مکے سے ایک خط لکھا جس کا مضمون کچھ اس طرح تھا، میرے بھائی، میری تین خواہشیں تھیں جن میں دو پوری ہو چکی ہیں اور صرف ایک بچی ہے۔ پہلی خواہش جو میں نے خداوند عالم سے کی تھی وہ یہ تھی میری موت کسی مقدس مقام پر آئے۔ اب میں مکہ مکرمہ میں ہوں اور جب تک موت نہیں آ جائے گی میں یہی رہوں گا۔ دوسری خواہش جو میں ہمیشہ خدا سے کیا کرتا تھا وہ یہ کہ وہ مجھے ایک اچھی اور لائق کنیز عطا کر دے تاکہ وہ میری عبادتوں میں میری مدد کر سکے اور اس راہ میں میری خدمت کرے۔ اس وقت اللہ نے مجھے ایسی ہی ایک کنیز عطا کر دی ہے جو میری بہت زیادہ مدد اور خدمت کرتی ہے۔ تیسری خواہش یہ ہے کہ موت سے پہلے تمہیں دیکھ لوں، مجھے امید ہے میری یہ خواہش بھی پوری ہو جائے گی۔ یحییٰ نے اس خط کے جواب میں لکھا، تمہاری خواہش تھی کہ مقدس جگہ پر رہو اور وہیں پر دعوت حق کو لبیک کہو، تم اللہ کے بہترین بندے بن جاؤ، پھر جہاں چاہو رہو، موت کا ہر وقت استقبال کرو۔ جگہ انسان کو چاہنے لگتی ہے نہ کہ انسان جگہ کو۔ تم نے اپنے خط میں لکھا ہے کہ تمہیں ایک ایسی کنیز مل گئی ہے جس کی تمہیں خواہش تھی، اگر تم میں جوان مردی اور بڑا پن پایا جاتا تو اللہ کی کنیز کو اپنی کنیز نہ بناتے اور اسے اللہ کی خدمت سے محروم نہ کرتے۔ بڑے لوگ یہ آرزو کرتے ہیں کہ خود اللہ کے غلام اور بندے رہیں، کسی کو اپنا غلام یا کنیز نہ بنائیں۔ بندے کو بندگی سے مطلب ہے، سرداری اسے کب زیب دیتی ہے۔ تمہاری تیسری خواہش یہ ہے کہ مجھے دیکھ لو، اگر تم یاد خدا میں رہتے تو میری یاد کبھی بھی نہ آتی۔ جہاں پر تم اس وقت ہو وہاں مقام ابراہیم ہے، یعنی وہ ایسی جگہ ہے جہاں باپ اپنے ہی ہاتھوں سے بیٹے کو راہ خدا میں قربان کرنے کے لیے لے گیا تھا، اور تم وہاں اپنے بھائی کو دیکھنے کی خواہش کر رہے ہو۔ اگر وہاں تمہیں خدا مل گیا تو میں تمہارے کس کام آؤں گا، اور تمہیں خدا نہیں ملا تو میں تمہیں کیا فائدہ پہنچا سکتا ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔
اور سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام صبح امید اپنے اختتام کو پہنچا۔ اجازت دیجئے، خدا حافظ۔یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین اب سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے، اس کے بعد آج کے دن کی مخصوص دعا، اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا، اور اسی دعا کے ساتھ ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس بھی ختم ہو جائے گی۔ تو ہمیں اجازت دیجئے، خدا حافظ۔
یادوں کے جھروکے۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں یکم اسفند، 20 شعبان اور 19 فروری کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ یکم اسفند سن 1358 ہجری شمسی کو حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے آئین کی نگراں کونسل کے پہلے دور کے فقہا کو معین کیا۔ نگراں کونسل کی بنیادی ذمہ داری اسلامی احکام اور آئین کی حفاظت اور مجلس شورا اسلامی کے منظور کردہ بلوں اور مسودوں کا اس لحاظ سے جائزہ لینا ہے کہ یہ اسلام اور آئین کے خلاف نہ ہوں۔ یہ کونسل 2 گروپوں پر مشتمل ہے، ایک 6 فقہا کا گروپ اور دوسرا 6 قانون دانوں کا۔ فقہا کو ولی فقی متعین کرتا ہے اور قانون دانوں کا انتخاب عدلیہ کے سربراہ کے ذریعے عمل میں آتا ہے۔ یکم اسفند سن 1366 ہجری شمسی کو سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے نمائندے حجت الاسلام فضل اللہ محلاتی شہید ہوئے۔ شہید فضل اللہ محلاتی سپاہ پاسداران کے کچھ اعلیٰ کمانڈروں اور مجلس شورا اسلامی کے بعض اراکین کے ہمراہ ایک مسافر طیارے میں ایران کے ایک سرحدی شہر جا رہے تھے کہ عراق کے جنگی طیاروں نے راکٹ مار کر مذکورہ مسافر بردار جہاز کو مار گرایا۔ اس المناک واقعے میں حجت الاسلام فضل اللہ محلاتی سمیت سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی اور مجلس شورا اسلامی کے مجموعی طور پر 39 افراد شہید ہو گئے۔ یکم اسفند سن 1369 ہجری شمسی کو ایران کے مصنف و محقق حجت الاسلام مصطفیٰ زمانی نے 58 سال کی عمر میں وفات پائی۔ مصطفیٰ زمانی نے 8 برس تک حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے فقہ اور اصول فقہ کے درس سے کسب فیض کیا اور اس کے بعد تالیف و تسنیم کا کام شروع کر دیا۔ ان کی پہلی کتاب کا نام ابراہیم بشکن ہے۔ حجت الاسلام زمانی ہمیشہ شاہ کے خلاف جد و جہد میں مشغول رہے، اسی بنا پر انہیں کئی بار جیل جانا پڑا۔ ان کی لکھی ہوئی کتابوں کی تعداد 50 ہے۔ شعبان سن 385 ہجری قمری کو معروف مورخ اور ماہر کتابیات ابن ندیم کا انتقال ہوا۔ ان کو اپنی کتاب الفہرست سے بہت زیادہ شہرت ملی۔ انہوں نے اس کتاب میں اپنے دور کے اسلامی تمدن میں رائج تمام علوم کو بیان کیا ہے اور ان علوم کے ماہرین کے حالات زندگی کو قلم بند کیا ہے۔ ابن ندیم نے اس کتاب میں مذکورہ علوم سے متعلق کتب وغیرہ کا بھی ذکر کیا ہے، ان کے مؤلفین کے حالات زندگی بھی تحریر کیے ہیں۔ اس کتاب میں مصنف نے اپنے زمانے تک کے تمام مسلمان علماء اور دانشوروں کی زندگی کے بارے میں لکھا ہے۔ ابن ندیم نے اپنے زمانے میں رائج اہم ادیان و مذاہب پر بھی تحقیق کی اور اس سلسلے میں بھی انہوں نے مضامین لکھے ہیں۔ ابن ندیم کی ایک اور اہم کتاب کا نام الاوصاف والتشبیہات ہے۔ 20 شعبان سن 1333 ہجری قمری کو عظیم عارف ملا محمد کاشی نے 84 برس کی عمر میں وفات پائی۔ اس عظیم عالم دین نے اپنی پوری بابرکت عمر میں خدا کے ساتھ اس طرح رابطہ برقرار رکھا کہ معبود کی ذات مقدس میں مہو ہو جاتے تھے اور دنیا کی تمام لذتوں سے دور رہے۔ بہت سے عظیم علماء نے ان کے مکتب علم و عرفان میں پرورش پائی، جن میں آیت اللہ العظمیٰ الحاج آغا حسین بروجردی، الحاج آغا رحیم ارباب اصفہانی، آغا ضیاء الدین عراقی، سید حسن مدرس اور مرزا نائنی کا نام خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ ملا محمد کاشی نے آخری دم تک اپنی تمام تر توانائی کو اپنے پروردگار سے انس و محبت میں صرف کیا۔ اس ممتاز شخصیت کے عرفانی اور معنوی حالات پر مبنی بہت سی حکایات نقل ہوئی ہیں۔ فروری سن 1473 عیسوی کو پولینڈ کے ماہر فلکیات اور ریاضی داں نکولس کوپرنگس پیدا ہوئے۔ انہوں نے علم نجوم کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد طب کی تعلیم حاصل کی اور تعلیم مکمل کرنے کے بعد روم میں تدریس کے شعبے سے وابستہ ہو گئے، لیکن ان تمام مصروفیات کے باوجود علم نجوم کے مطالعے سے دستبردار نہ ہوئے اور کچھ عرصے بعد 1503 عیسوی میں ستاروں کی تحقیق کے ساتھ یہ انکشاف بھی کیا کہ زمین سورج کے گرد گھومتی اور 24 گھنٹے میں اپنا ایک چکر پورا کرتی ہے۔ کوپرنگس نے 1543 میں وفات پائی۔ آسمانی اشیاء کی حرکت ان کی مشہور کتاب کا نام ہے۔ فروری سن 1951 عیسوی کو فرانس کے مشہور مصنف آندرے جیت کا 82 برس کی عمر میں انتقال ہوا۔ آندرے جیت 1869 میں پیرس میں پیدا ہوئے تھے۔ انہوں نے اپنی عمر کا بیشتر حصہ شمالی افریقہ خصوصاً الجزائر میں گزارا اور اپنی بہت سی کہانیوں کا موضوع انہی سرزمینوں کے عوام کی زندگی سے حاصل کیا۔ دیہی گیت آندرا جیت کی نہایت مقبول کتاب ہے۔ فروری سن 1986 عیسوی کو اردو کے مشہور ادیب، مورخ اور محقق مولانا اعجاز الحق قدوسی نے وفات پائی۔ وہ جولائی 1905 میں جالندھر میں پیدا ہوئے۔ ان کا تعلق سلسلہ چشتیہ کے نامور صوفی شیخ عبد القدوس گنگوہی کے خانوادے سے تھا اور اسی نسبت سے قدوسی کہلاتے تھے۔ شعر و ادب اور تصوف و مذہب سے لگاؤ کی وجہ سے تصنیف و تالیف کا سلسلہ اختیار کیا اور بچوں کے لیے سیرت رسول خدا اور صحابہ کرام پر کئی کتابیں تصنیف کی۔ 1951 میں اعجاز الحق قدوسی پاکستان چلے گئے، جہاں انتہائی دشوار اور نامساعد حالات کے باوجود اپنی تاریخ ساز تصانیف کا سلسلہ جاری رکھا۔ انہوں نے متعدد تاریخی کتابیں تالیف کی، جن میں 3 جلدوں میں تاریخ سندھ اور سندھ کی تاریخی کہانیاں خصوصاً قابل ذکر ہیں۔ اس کے علاوہ توزیق جہانگیری کا اردو ترجمہ بھی ان کا ایک عظیم شاہکار ہے۔ اور 19 فروری 1997 عیسوی کو چین کے قائد اور اس ملک میں اقتصادی اصلاحات کے بانی دینگ شیاؤپنگ کا 92 برس کی عمر میں انتقال ہوا۔ شیاؤپنگ 75 برس تک چین میں اعلیٰ عہدوں پر فائز رہے اور گزشتہ چند عشروں میں اس ملک کے مقبول حکام میں شمار کیے جاتے تھے۔ ان کی سربراہی میں چین میں اہم سیاسی اور اقتصادی تبدیلیاں آئیں۔ شیاؤپنگ نے چین کے سوشلسٹ نظام میں بنیادی تبدیلیاں لا کر کھلے بازار کی طرف ہدایت کی۔ ان کی نئی پالیسیوں کے تحت چین نے بین الاقوامی میدان میں قدم رکھا اور مختلف ملکوں کے ساتھ کشیدگی کم کر کے عالمی سطح پر ایک خاص مقام حاصل کیا۔ 1990 میں شیاؤپنگ نے بڑھاپے اور بیماری کی وجہ سے سارے عہدوں سے استعفیٰ دے دیا تھا۔ اس کے باوجود آخری دم تک ان کا شمار چین کی ممتاز ترین شخصیتوں میں ہوتا تھا۔ سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیں آج کے دن کی مخصوص دعا۔ اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس کی نشریات بھی ختم ہو جائیں گی۔ تو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لله الذي جعل الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا لك الحمد أن بعثتني من مرغدي ولو شئت جعلته سرمدا حمدا دائما لا ينقطع ابدا ولا يحصي له الخلائق عددا اللهم لك الحمد أن خلقت فسويت وقدرت وقضيت وأمت وأحييت وأمرضت وشفيت وعلى العرش استويت وعلى الملك احتويت أدعوك دعاء من ضعفت وسيلته وانقطعت حيلته واقترب أجله وتداني في الدنيا أمله واشتدت إلى رحمتك فاقته وعظمت لتفريطه حسرته وخلصت لوجهك توبته فصل على محمد خاتم النبيين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وارزقني شفاعة محمد صلى الله عليه وآله ولا تحرمني صحبته إنك أنت أرحم الراحمين اللهم اقض لي في الأربعاء أربعا اجعل قوتي في طاعتك ونشاطي في عبادتك ورغبتي في ثوابك وزهدي في ما يوجب لي أليم غابك إنك لطيف لما تشاء برحمتك يا أرحم الراحمين
اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے. حمد اس خدا کے لیے ہے جس نے رات کو پردے اور نیند کو آرام کا ذریعہ بنایا.